We are now live.
Okay. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا یہ پروگرام خصوصی طور پر انہدام جنت البقیع کے حوالے سے ہے، اور یہ پروگرام ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر خدمت ہیں. امید ہے کہ جہاں جہاں پر بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ آپ سب کو جہاں جہاں پر بھی یہ ہمارا پروگرام دیکھا جا رہا ہے، اس مشکل اور کڑے وقت میں کرونا کے جو مسائل ہیں، ان سے آپ سب کو محفوظ اور مسنون فرمائے انشاء اللہ تعالیٰ. آج بھی ناظرین کرام، ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج بھی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ایک اچھا پینل موجود ہے، جس میں ہمارے ساتھ شیعہ سنی دونوں جو ہے الحمدللہ سکالر موجود ہیں، اور ان کا میں ایک ایک کا تعارف بھی کراؤں گا. غالباً مجھے نہیں معلوم اسکرین پر ان کی پکچر آ سکتی یا نہیں آ سکتی، لیکن یہ ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے عرض کروں گا، جناب حسن نظامی صاحب بلیک برڈ سے ہیں. یہ ماشاءاللہ انہوں نے آرگنائزیشن بھی ہے ان کی، جماعت حیدر کرار، اور اس کے یہ صدر ہیں. ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید علی رضوی صاحب، جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. صدر مجلس علماء شیعہ یورپ، اس کے ساتھ موجود ہیں پیر سید افضال حسین شاہ صاحب بخاری بریڈفورڈ کی فرما ہے، جن کی انشاءاللہ خوبصورت آواز سے ہم مستفیض ہوں گے. اور ہمارے ساتھ درمیان میں موجود ہیں مولانا سید امیر حسین نقوی صاحب، جن سے تھوڑی دیر میں ان سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ استفادہ کریں گے، نائب صدر ہے مجلس علماء شیعہ یورپ کے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا ذیشان قادری صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، بہت سارے پروگراموں میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور یہ منہاج القرآن سے ان کا تعلق ہے، کافی ماشاءاللہ لندن میں جانے پہچانے ہوئے ہیں. اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان سے اچھے ثنا خان، جناب نبیل قادری صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے. ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں گفتگو بھی ہوتی ہے، اور ان کا ہم کلام سنیں گے اور اسے مستفیض ہوں گے. تو میں سب سے پہلے شروع کرتا ہوں، دو چار جملات مجھے بس عرض کرنے، اور پھر ہم آپ تمام اسکالر سے جو ہے وہ مستفیض ہوتے ہیں. ناظرین کرام، آپ کے علم ہے کہ جنت البقیع ایک ایسا خطہ ہے جو بہرحال نام ہی جس کا جنت ہے، روئی زمین پر وہ ایک جنت کا ٹکڑا ہے، اور ظاہر ہے کہ جس خاک میں بہرحال عظیم الشان ہستیاں وہاں پر جو ہے مدفون ہوں، وہاں پر جو ہے موجود ہوں، ظاہر ہے کہ وہ خاک جو ہے عام خاک نہیں ہو سکتی، وہ یقیناً جنت کا ہی ٹکڑا ہو سکتی ہے. اسی جنت البقیع کے اندر موجود ہیں اصحاب رسول بھی تشریف فرما ہے، ازواج رسول بھی ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ جو ہے ائمہ اربع موجود ہیں، حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام، حضرت امام سجاد علیہ السلام، حضرت امام زین العابدین، اور حضرت امام جعفر محمد باقر علیہ السلام، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. اس کے علاوہ بی بی دو عالم حضرت فاطمۃ الزہرا سلام علیہ کی قبر بھی وہاں پر موجود ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے جید جو ہے صحابی، جید اہل بیت کے گھرانے کے لوگ موجود ہیں، جن کو بہرحال دنیا بھر سے جب آپ نے خود دیکھا ہوگا، کبھی آپ جب تشریف لے جاتے ہیں ناظرین کرام، کس عقیدت اور کس محبت سے، قطع نظر اس کے کہ وہ شیعہ ہے، وہ حنبلی ہے، وہ شافعی ہے، وہ مالکی ہے یا حنفی ہے، اس تمام جو ہے ان تمام جو ہے فروق کے بغیر اور اس کسی فرق کے بغیر جو ہے وہ آتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں اور زیارت کا شرف حاصل کرتے ہیں. بہرحال 24 اپریل 1925 کو بہرحال یہ سلسلہ جو ہے وہ قائم نہ رہ سکا، اور سعودی خاندان کی طرف سے جو ہے اس کو کچھ ایسے ایلیمنٹس تھے جن کی وجہ سے اس کو مٹا دیا گیا اور قبور آج بھی 100 سال ہو چکا ہے ویسی کی ویسی مظلومیت کا عالم پیش کر رہی ہیں۔ جب بھی انسان کا وہاں سے گزر ہوتا ہے واقعاً جب دیکھتا ہے کہ ہم اپنوں کی قبروں پر تو چراغ جلا سکتے ہیں لیکن ان لوگوں کی قبروں اور ان شخصیات کی قبروں پر چراغ نہیں جلا سکتے جن کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قدر فضائل قرآن مجید میں بھی پڑھے ہیں اور احادیث میں روایات میں بھی ان کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت طیبہ رہی ہے کہ ہمیشہ ہی رسول کریم نے اس بقیع میں حاضری دی ہے اور ہمیشہ حاضر ہوئے ہیں، ہر شب کبھی کبھی جایا کرتے تھے اور جو ہے یہ ہمارے لیے بھی باعث شرف ہے کہ جب بھی ہم وہاں جائیں تو ہمیں جنت البقیع میں ہم سب جو ہے سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت بڑا شرف ہوگا۔ آئیے شروع کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں دو چار جملے ہم سید امیر حسین نقوی صاحب سے شروع کرتے ہیں اور ان کی خدمت گزارش کرتا ہوں کہ جنت البقیع کے حوالے سے کچھ زیادہ کلام بیان فرمائے تاکہ اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ ہم دیگر اسکالر سے بھی مستفیض ہوں۔ بہت شکریہ۔ مولانا امیر حسین نقوی صاحب غالباً ان کا میوٹ ہے، چلیے مولانا امیر حسین نقوی صاحب غالباً اگر شاید ہماری آواز نہیں سن رہے تو میں مولانا سید علی رضا صاحب سے گزارش کروں گا ابتدائی چند کلمات۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایڈمن سے کہوں گا کہ وہ میوٹ ان میوٹ جو ہے جب وہ نام دیکھیں تو وہ خود میوٹ ان میوٹ کر دیں، اگر آپ بار بار میوٹ کر رہے ہیں تو پھر دوسرے لوگوں کو ان میوٹ کریں، پلیز خود ہی ان کو سب کو ان میوٹ کر دیں اور پھر اگر آپ میوٹ کریں گے تو ان کو ان میوٹ بھی آپ خود کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو سب کو تعزیت پیش کرتے ہیں، 8 شوال آج 95 برس گزر گئے، 95 years have gone by کہ جب جنت البقیع اور جنت معلی مادر جناب سرور کائنات رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دیگر قبور ہے شہداء، شہداء احد، شہداء یعنی جو قبریں وہاں پہ مسمار کی گئیں پورے کے پورے حجاز مقدس میں، اور یہ ایک تکفیری ذہنیت ان کو تمام یعنی وہابیوں کی بھی یہ سوچ نہیں ہے اور تمام کے تمام دیوبندیوں کی بھی یہ سوچ نہیں ہے کہ جس طرح سے قبور ہائے اہل بیت علیہم السلام اور صحابہ رسول رضوان اللہ علیہم ازواج رسول رضوان اللہ تعالیٰ علیہن اور اسی طرح سے دیگر مقدس ہستیوں کی جو قبور کی توہین کی گئی، مسمار کیا گیا، یہ ایک بہت بڑا سانحہ 20ویں صدی کا ایک بہت بڑا سانحہ المیہ اور تکفیریت کی جو بنیاد رکھی گئی وہاں پہ اور اس کو ایک طاقت کے طور پہ منظر عام پہ لایا گیا، استعماری ایجنٹ جو تھے ان لوگوں نے یہ تقویت دی، اور میں سب کے نام نہیں لینا چاہتا لیکن ایک بہت بڑا جو عالم اسلام پیکر اسلام پہ ایک بہت بڑی ضرب لگی اور جس سے ایک توہین کا بہت بڑا باب رقم ہوا اور اس کے لیے انفتاح باب تھا جو آج تک جس کا زخم جو ہے وہ ہمارے دلوں سے نہیں دھل سکتا، اور غیر مسلموں کو ایک دعوت دی گئی کہ وہ بھی مقدس مقامات کی توہین کر سکتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں ہوا بلکہ پھر وہ جو باب کھلا تو آج تک وہ باب بند نہ ہو سکا، اور یہ جب تک جنت البقیع اور دیگر روضہ مقدس کی دوبارہ تعمیر نہیں کی جائے گی تب تک یہ باب کھلا رہے گا اور یہ باب جو ہے وہ اس کی توہین کا پہلو جاری رہے گا۔ تو میری صرف درخواست یہ ہے کہ ہم سب مسلمانان عالم، شیعہ سنی، میرے بھائی جو آج بڑے بڑے محترم میرے نزدیک ہستیاں آج اس پروگرام میں جو شریک ہوئے ہیں، پروردگار ان سب کو جزائے خیر دے، شیعہ سنی علماء کو، کہ اپنی صرف عقیدت اور محبت کے اظہار کے لیے ہم لوگ ظاہر آج یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام اور صحابہ رسول رضوان اللہ علیہم اور ازواج رسول کے ساتھ اپنی عقیدت اور محبت کے اظہار کے لیے کہ یہ جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہونا چاہیے، اور صرف ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ توہین مزار آئمہ علیہ السلام یا دیگر ہستیوں کے مزاروں کی توہین جو ہے اس کا باب بننا چاہیے.
بہت شکریہ قبلہ, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ذیشان قادری صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے, میں ان سے اگر وہ میری بات سن رہے ہیں اور میں چاہوں گا یہ سوال ہے. بہرحال دیکھیے, جن شخصیات کی محنتیں زحمتیں, جنہوں نے قربانیاں پیش کی, جنہوں نے بہرحال احسان کیا, جو محسنین ہیں جنہوں نے اسلام پر احسان کیا اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے, کیا ہی یہ بہتر نہ ہوتا کہ شاید جو ہے آج ان کی قبور پر چھوٹی 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 تختیاں لگی ہوتی, ان کے جو ہے نا کہے چلے مزار نہ بھی ہوتے, کم از کم چھوٹی چھوٹی تختیاں ہوتی, اور ہماری آنے والی نسلیں ان شخصیات کے جو ہے کریکٹر کو جو ہے وہ دیکھتی اور ان کی خدمات کے متعلق جانتی, کہ یہ بہتر نہ ہوتا قبلہ؟ اور آپ کے سلسلے میں اگر بہت شکریہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا اور تمام مقتدر علماء کرام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس اہم موضوع پر اور اہم موقع پر کچھ کہنے کا اور آپ کے اس چینل کے ذریعے تمام لوگوں تک اپنا معافی ضمیر پہنچانے کا موقع فراہم کیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کی ساری کاوش کو قبول فرمائے. جیسے قبلہ علی رضا رضوی صاحب نے فرمایا کہ یقیناً ہم سب اہل بیت اطہار اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو خراج تحسین پیش کرنے, خراج عقیدت پیش کرنے یہاں جمع ہیں, اور اس کے ساتھ تعزیت بھی پیش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ مذمت بھی کرتے ہیں اس بات کی کہ جو واقعہ تقریباً 95 سال قبل پیش آیا. آپ کے اس چینل کے توسط سے ایک ایسا میسج اپنی یوتھ کے حوالے سے جو ینگسٹرز ہمارے دیکھ رہے ہیں, ایک لاجیکل بات صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور یقیناً قرآن و سنت کی روشنی میں تمام علماء بیان ہی کریں گے اس کو, لیکن یہ پوری دنیا کی تاریخ رہی ہے اور موجودہ دور کے اندر بھی دنیا کی ترقی یافتہ قومیں جتنی بھی ہیں, جتنی بھی سویلائزڈ قومیں سمجھی جاتی ہیں, ترقی یافتہ قومیں سمجھی جاتی ہیں, تہذیب یافتہ قومیں سمجھی جاتی ہیں, وہ اپنے تاریخ کے ہیروز کو, اپنے تاریخ کے رول ماڈلز کو کبھی نہیں بھولتی, بلکہ ہمیشہ ان کو زندہ رکھتی ہیں. اور اس کی وجوہات ہوتی ہیں. میں مثال کے طور پہ بلا تفریق, مطلب یقیناً ہماری جو مقتدر شخصیات ہیں اسلام کی, ان کا کمپیریزن نہیں, صرف سمجھانے کے لیے پیش کر رہا ہوں. ہم سب ملک برطانیہ میں رہتے ہیں, ملک برطانیہ کو ہی آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ اس ملک کے اندر جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو کی تقریباً 7, 8, 6, 7, 8 تک اس ملک کی تاریخ پڑھائی جاتی ہے. اور کب سے وہ تاریخ شروع کرتے ہیں؟ اسٹون ایج سے وہ تاریخ شروع کرتے ہیں. کیوں پڑھاتے ہیں؟ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اگر آج ترقی یافتہ قوم ہیں, آج اگر ہم تہذیب یافتہ ہیں, کہ پوری دنیا کے لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑ کے, اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے, اپنے رشتے داروں کو چھوڑ کے, اپنا کلچر ٹریڈیشن چھوڑ کے, اگر اپنی سکونت اس ملک میں اختیار کرتے ہیں, اپنے بہتر مستقبل کے لیے آتے ہیں, تو یہ برطانیہ ایسے نہیں بن گیا, بلکہ اس کو برطانیہ بنانے میں, گریٹ بریٹن بنانے میں, اس تاریخ کے اندر ان شخصیات کا کنٹریبیوشن موجود ہے. تو ترقی یافتہ قوم کی یہ علامت ہوتی ہے, ان کا یہ طریق ہوتا ہے, ان کا یہ وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی تاریخ کے ہیروز کو نہیں بھولتے. تو اس ملک میں بچے جو پیدا ہوتے ہیں ان کو تاریخ پڑھا کے اپنی ان تمام شخصیات سے یہ جوڑتے ہیں. اور جو لوگ اس ملک کے اندر آ کے نیشنلٹی لیتے ہیں, نجم صاحب آپ بڑی دلچسپ بات میں آپ سے عرض کروں, جو لوگ اس ملک میں آ کے لائف ان دا یو کے ٹیسٹ پاس کرتے ہیں, میں نے اس ملک کی نیشنلٹی لی ہے, میں اس ملک میں آیا, انہوں نے کہا نیشنلٹی اس وقت تک نہیں دیں گے جب تک لائف ان دا یو کے ٹیسٹ پاس نہیں کرو گے. تو اب لائف ان دا یو کے کیا ہے؟ اسٹون ایج سے شروع کر کر آج تک ملک برطانیہ کی ترقی میں, چاہے وہ جس طرح کی ہو, جس جس نے کنٹریبیوٹ کیا, ہر ایک کے بارے میں وہ پڑھاتے ہیں, سکھاتے ہیں, جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو آج اگر ہم اس موقع پہ اس ترقی یافتہ قوم کی حیثیت سے موجود ہیں تو اس میں ان کا کنٹریبیوشن ہے. اور جو لوگ اس ملک, اور آپ کی انفارمیشن کے لیے بھی یقیناً آپ جانتے ہوں گے, پچھلے سال اس ملک کے اندر 3 کروڑ بندے نے وزٹ کیا ہے جو لاک ڈاؤن سے پہلے, کہ صرف اور صرف وہ برطانیہ گھومنے آتے ہیں. بھائی کیوں گھومنے آتے ہیں؟ کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں برطانیہ کیا ہے. لیکن جب وہ سینٹرل لندن جاتے ہیں, جب وہ مختلف جگہوں پر جاتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں؟ کہ ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہر ہیرو کو زندہ کر کے رکھا ہے, اس کی باقیات رکھی ہیں. آپ اسٹریٹفرڈ چلے جائیں, اسٹریٹفرڈ کے اندر ان کا ایک شخص ہے, شیکسپیئر, اس نے اس کی تمام چیزیں ابھی بھی قائم کر کے رکھی ہیں.
بلا تفریق اور بلا مثال میں عرض کر رہا ہوں کہ ترقی یافتہ قوم کی یہ مزاج ہے، یہ نیچر ہے، وہ اپنے آنے والی نسلوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ تمہیں ایسے پلیٹ میں مل گیا ہے، اس کے پیچھے ان لوگوں کی کاوشیں ہیں۔ تو آج بطور مسلمان اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے ہیں، اللہ کو اپنا مولا مانتے ہیں، اپنا خالق مانتے ہیں، اچھے برے کی تمیز ہمارے درمیان موجود ہے، اچھے برے کا تمیز رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں، ہمارا دنیا زندگی میں گزارنے میں حلال حرام کی تمیز ہمیں ملتی ہے، الغرض اسلام کی ساری تعلیمات اگر مجھ تک، آپ تک، میرے والدین تک یا ہماری آنے والی نسلوں تک پہنچی ہیں، اس میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہمارے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ہے۔ تو ہم ان کو خراج تحسین کیوں نہ پیش کریں، ہم انہیں خراج عقیدت کیوں نہ پیش کریں؟ اور یاد رکھیے، خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرنے کے مختلف طریقے ہوا کرتے ہیں، کبھی آپ ان کی فضائل کو بیان کرتے ہیں، کبھی آپ ان کے شمائل کو بیان کرتے ہیں، کبھی آپ ان کے خصائل کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ جتنی چیزیں جڑی ہوتی ہیں آپ ان کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ہمارے لوگ ان سے جڑتے چلے جائیں۔ اور اگر آپ بات مزارات کی کرتے ہیں کہ جن شخصیات کو حضور نے قرآن اور قرآن و سنت نے پاکیزہ قرار دیا، جن شخصیات کی وجہ سے آج میرے اور آپ کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن ہے، تو وہ نفوس قدسیہ زندہ ہوتے ہوئے دنیا میں روشنی پھیلاتے رہے، تو جہاں اللہ کے حکم سے جس زمین پر وہ آرام کر رہے ہیں تو وہ مقدس کیوں نہ ہوگی، تو وہ مقدس کیوں نہ ہوگی؟ تو یہ ان کی قبروں کو سلامت رکھنا، ان کے مزارات کو سلامت رکھنا، یہ شعائر اسلام میں سے ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، حضرت ہاجرہ نہ نبی تھی، ایک نبی کی زوجہ تھی اور ایک ولی اللہ تھی، ان کا پاؤں اگر ایک پہاڑ کو شعائر اللہ بنا سکتا ہے تو اہل بیت اطہار جس جگہ تشریف فرما ہے وہ شعائر اللہ نہیں ہوں گے؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، دل میں ادب رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، عقیدت رکھتا ہے، تو اللہ رب العزت ان کو دلوں کا تقویٰ فراہم کرتا ہے۔ جب ہم اپنے ان اہل بیت اطہار کے مزارات پر جاتے ہیں، ان کے ساتھ اپنی محبت کو ڈیولپ کرتے ہیں، اپنی محبت کو مینٹین کرتے ہیں، ہماری آنے والی نسلوں کو ہم بتاتے ہیں کہ یہ وہ شخصیات ہیں جن کی وجہ سے آج تمہارا سر در بدر بتوں کے آگے نہیں جھکتا بلکہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کے آگے جھکتا ہے۔ ان لوگوں نے ہمیں سکھایا ہے، ان لوگوں نے ہمیں تعلیم دی ہے، تو یہ کنٹریبیوشن ہوتا ہے۔ اور یقیناً جب ان کے حوالے سے اس طرح کی ایک خاص سوچ اس طرح کے جب کام کرتی ہے، تو یقیناً ہمیں ان کی مذمت بھی کرنی چاہیے، ہمیں اس پہ یقیناً مذمت کرنی چاہیے اور آواز بھی اٹھانی چاہیے، اور آنے والی نسلوں کو بھی بتانا چاہیے کہ جہاں ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اگر ان کی عزت پر، ان کی ناموس پر اگر کوئی حرف اٹھاتا ہے، تو یقیناً ہم ان کی ناموس کی حفاظت کے لیے بھی کھڑے ہیں اور ہمیشہ آخری سانس تک کھڑے رہیں گے۔
بہت بہت عمدہ حضرت مولانا شان قاضی صاحب، کیا کہتے ہیں آپ نے، یہ ایک سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ اگرچہ بہرحال کاش کے ٹائم زیادہ ہوتا کہ ہم زیادہ آپ سے سوال اور بھی کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ میں اب چلتا ہوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر سید افضال حسین بخاری صاحب، ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی جنت البقیع کے حوالے سے، اور آپ نے بہرحال اسی لاک ڈاؤن سے پہلے ہی آپ نے وزٹ کیا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سعادت عطا کی ہے اور آپ کسی لے جا وہاں پہ لے گئے ہیں اور زیارت کر کے آئے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی خوبصورت آواز میں ایک کلام بھی ہمیں سنائیں، اور خصوصاً جنت البقیع کے حوالے سے بسم اللہ ارشاد فرمائیں۔ جی،
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی مشکور و ممنون ہوں حضرت علامہ قبلہ جعفر نجم صاحب، آپ کے وساطت سے اس خوبصورت پروگرام میں حاضری کا موقع مل رہا ہے، اور یہ جو پروگرام ہے اس کے اندر ایک درد کے ساتھ مذمت بھی ہم کر رہے ہیں اور اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ جیسا کہ قبلہ علامہ ذیشان قادری صاحب نے انتہائی خوبصورت انداز میں امت مسلمہ کی ترجمانی کی ہے، اب میں چھوٹی سی یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ بی بی پاک سلام اللہ علیہا اور ائمہ اہل بیت رسول، اصحاب رسول اور انبیاء کرام علیہ السلام کے جو جی قبور ہیں، ان کی جب ہم زیارت کرتے ہیں تو جہاں پہ ہم تسکین محسوس کرتے ہیں وہاں دل خون کے آنسوں روتا بھی ہے۔ وہاں پہ جو عقیدت اور محبت لیے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، میں قبلہ عرض کروں کہ جنت البقیع میں جب مجھے حاضری کا موقع ملا اور وہاں پہ میں حاضر ہوا تو اس طریقہ سے جو احباب وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں بڑی نفرت کے ساتھ، جس وقت ہم اہل بیت رسول کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں تو ان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے وہ مسلم ہیں اور بقیہ جو احباب وہاں پہ گئے ہیں حاضری دینے کے لیے وہ کسی اور دین کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے میں عرض کروں کہ ابوا حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ مائدہ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کی قبر انور کی زیارت کا بھی موقع ملا، تو جس وقت ہم رات کے 3 بجے وہاں پہ پہنچے، کیونکہ پتہ یہ چلا کہ وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں ہے، اور وہاں جو کچھ بھی میں نے دیکھا تو دل خون کے آنسو رویا، اور خدا کی قسم وہ عجیب ایک وہ ایسی رات تھی کہ جو حضور کی اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، حضور کے صحابہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور جو درد دل رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ چیز برداشت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ مائدہ کی قبر انور کے اوپر وہ جو پتھر انہوں نے اشاک نے وہاں پہ جوڑے ہوئے تھے انہوں نے اٹھا کے دور پھینک دی، اور وہاں پہ اوجریاں پھینکی ہوئی تھی تاکہ وہاں پہ بدبو ہو اور کوئی بندہ اس طرف نہ جائے، اور محبت کے مارے لوگ پھر وہاں پہ صفائی کرتے ہیں اور اپنے سر سے امامے اتار کے وہاں پہ صفائی کرتے ہیں اور اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو وہ جو ظلم آج سے 95 ایئر پہلے جس کی شروعات ہوئی تھی وہ ان کے اندر اب بھی وہی چیزیں موجود ہیں، اس وقت انہوں نے کر دیا، اس وقت جو محبت کے مارے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں ان کو اذیت دی جاتی ہے کہ یہ لوگ عقیدت و محبت کیوں رکھتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی عقیدت و محبت اہل بیت رسول کے ساتھ، اصحاب رسول کے ساتھ وہ اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرے، اور وہاں کی جو گورنمنٹ ہے اس کو بھی اس کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ ضروری نہیں کہ جو بندہ بھی آپ کی کنٹری میں آئے گا وہ آپ کے جیسا عقیدہ رکھتا ہوگا، وہ نظریات آپ کے رکھتا ہوگا، ہر کوئی ہے۔ تو جو لوگ بھی محبت و عقیدت سے آتے ہیں ان کی عقیدت اور محبت کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ان یہ مہمان ہیں، اور شہزادی کونین سلام اللہ علیہا آپ کا یہ جو دن منایا جا رہا ہے، تو اہل بیت اس وقت بھی مظلوم تھے، وہ آج بھی مظلوم ہیں، اور آپ کا آپ کے نام لیوا جو لوگ ہیں اور آپ سے جو محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو سلوک اس سے پہلے ہوا وہ آج بھی ہو رہا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا حال ہی میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تعالی، آپ نے آپ کی جو خدمات ہیں وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہیں، لیکن وہی ذہن کہ جنہوں نے اہل بیت رسول کے مزارات کو گرایا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی ذہن جو ہے انہوں نے آپ کے مزار کو بھی نقصان دیا ہے، اور ہم اس کی بھی بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو عناصر ہیں جو شر پسند عناصر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے یہ جو ناپاک عزائم ہیں اللہ ان کو کبھی کامیاب نہ فرمائے، اور امت مسلمہ کو آپس میں پیار محبت اتفاق اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔
بہت عمدہ بہت عمدہ، بہت شکریہ پیر سید افضال سنگھ بخاری صاحب۔ اگر کوئی کلام آپ سنائیں گے یا پھر ہم نبیل صاحب سے سنیں گے انشاءاللہ، تھوڑی
ہمارا پیارا شہزادہ نبیل حسین قادری کیونکہ وہ لائن پہ موجود ہیں، چلیں بڑی پیاری آواز رکھتے ہیں، ہم سے کچھ فرمائش کی ہوئی ہیں انشاءاللہ ہم سب نے سنیں گے۔
اچھا چلے ابھی پھر ایک تو ابھی سنائیں، ابھی تو پھر انشاءاللہ جاتے ہیں اپنے دیگر کالرز کی طرف۔ جی بسم اللہ،
میں حضور مولا کائنات مولا کل سیدنا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہوں، امید ہے جو سننے والے ہیں وہ انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔
بسم اللہ،
زبان دل جائے پہلے نام جا اللہ کا نکلے، پھر اس کے بعد میں کلمہ
رسول اللہ کا نکلے میرے دل میں ہر دم خدا خدا میرے سر میں سودا رسول کا میرے دل میں ہر دم خدا خدا میرے سر میں سودا رسول کا میرے ہونٹوں پر ہے علی علی
اللہ
علی 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 کیا رتبہ مولا علی کا ہے کیا شان خدا کے ولی کا ہے
ماشاءاللہ
کا نقشہ پلٹ گیا یا علی جموں سے نکل گیا میرے سر سے طوفان ٹل گیا میں گرتے گرتے گیا وفا جفا کے مقابلے وفا جفا کے مقابلے اور حسین تنہا کھڑے ہوئے لگا زخم دل پہ تو بول اٹھے لے سوال اپنی مولا سوال اپنی امانت میرے سر سے قرضہ اتر گیا علی 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 بغض رکھے اے میں تو نکمیا اوتھے تیرا حج ہووے جتھے علی جمیا علی 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 امام منستو منم گلا
ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ قبلہ شاہ صاحب بہت عمدہ بہت عمدہ ماشاء اللہ بہت عمدہ خوبصورت آواز خوبصورت ماشاء اللہ بہترین جذبے سے بھرپور خوبصورت عقیدت کے ساتھ جو ہے ماشاء اللہ ہر طرح کی یعنی آپ نے ایمان تازہ کر دیا ہے بہت عمدہ بہت عمدہ بہت شکر گزار ہوں. آئیے چلتے ہیں آگے ہمارے ساتھ موجود ہے جناب مولانا حسن نظامی صاحب کی خدمت میں اور ان سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آج کے اس پروگرام کی مناسبت سے خصوصاً میں نے جو وہی سوال جو جناب ذیشان قادری صاحب کی خدمت میں کیا ہے کہ کاش کتنا اچھا ہوتا جب وزٹر جنت الوقیع میں وزٹ کریں اگر مزار ہوتے تو خوبصورت بات ہے اگر مزار نہیں ہے تو جن لوگوں نے اسلام کے لیے پوری جو ہے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا جنہوں نے قربانی دی جنہوں نے جو ہے بہت اس زمانے میں ظلم و ستم سہے اسلام کی خاطر اور ان کے نام کی کوئی تختی ہوتی کوئی ان کے نام کا جو ہے وہ پتہ پتہ ہوتا اور پتہ چلتا کہ یہ مثلا جو ہے قبر متحر ہے حضرت عاتقہ حضرت صفیہ رسول کریم کی پھوپھیوں کی یہ قبر ہے جو ہے حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رسول کریم کے والد محترم کی یا دیگر یہ دیگر جو ہے ائمہ طاہرین کی قبریں تو کتنے خوبصورت ہوتا. جناب حسن نظامی صاحب بسم اللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بغیر تمہید کے میں شکر گزار ہوں آپ کا اور آپ کے پورے پینل کا کہ جنہوں نے موقع فراہم کیا کہ ہم اپنے رنج کا اپنے دکھ کا اور اپنے احتجاج کا بھرپور اظہار کر سکیں. 1925 آٹھ شوال کو تاریخ کا وہ سیاہ دن مسلمانان عالم نے دیکھا کہ جس میں ایک ایسے عظیم الشان متبرک قبرستان کی مسماری ہوئی، اس کو انہدام کیا گیا، ان کے قبوں کو زمین بوس کیا گیا کہ جن قبور کو نسبت ایسی برگزیدہ ہستیوں سے ہے کہ جس کا تعلق ایسے افراد اہل بیت سے ہے، صحابہ اکرام سے ہے، کہ جن کی عزتیں، جن کی شخصیتیں، جن کی فضیلتیں مسلم ہیں سب کے لیے۔ تو اس دن پر ہم اظہار غم بھی کرتے ہیں اور اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں کہ اس سے ہم خوش نہیں ہیں۔ اور ہم اگر مزاج اسلام کو دیکھیں، تعلیمات قرآنی کو دیکھیں، تو جس طرح ہمارے قبلہ فاضل علامہ ذیشان قادری صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ صفا اور مروہ دو چھوٹی پہاڑیاں ہیں جن پر حجہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کو من شعائر اللہ ارشاد فرمایا، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان پہاڑیوں کو نسبت حاصل ہو گئی تھی ایک اللہ کی ولیہ سے۔ اسی قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو صحن بیت اللہ میں اللہ کے ایک برگزیدہ، ایک اول العزم نبی جناب خلیل اللہ علیہ السلام کے قدم میمنت لزوم جن پتھروں سے مس ہوئے، ان کو اللہ نے اپنے گھر میں سجایا، ان کی عزت اور عظمت کے کیا کہنے کے اللہ فرماتا ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ وہ ایسی برکت جگہ ہے کہ جہاں ہر حاجی اور ہر معتمر آ کر وہاں سجدے کرتا ہے۔ اسی طرح حجر اسود کی بھی نسبت، جس طرح جناب عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں اس پتھر کو اسی لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ میں نے اس پتھر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہ اقدس کو دیکھا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اور 15ویں پارے کی آیت کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اللہ رب العالمین ایک مسجد کا ذکر فرما رہا ہے جسے مسجد حرام کہا جاتا ہے، مسجد حرام کا ذکر ہے، ساتھ ہی مسجد الاقصی کا بھی ذکر ہے، لیکن آپ ذرا خود فرمائیں کہ مسجد حرام کی کوئی تعریف اضافی نہیں فرمائی، لیکن مسجد اقصی کے حوالے سے فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ مفسرین مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اندرون مسجد کی فضیلت ہوتی ہے، عظمت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، کیوں کہ وہاں لوگ سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ برعکس ہے، یہاں اللہ رب العالمین اندرون مسجد کا ذکر فرما رہا ہے لیکن اس کی عظمت کا پہلو حولہ، اس کے گرد جو عرض ہے، زمین ہے، اس کی فضیلت اور عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں، اور یہاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ اہل سنت کی مسلم کتب میں موجود ہے کہ الذی بارکنا حولہ سے مرادی ہے کہ وہاں کئی انبیاء کی قبور ہیں۔ اللہ عالمین نے جو عظمت اور فضیلت اور تعریف مسجد اقصیٰ کی وہ اپنی مسجد کے سبب نہیں کی، بلکہ اس کا تعارف، اس کی عظمت اور اس کی فضیلت بیرون مسجد سے کرائی، اور اس کی وجہ بھی یہ بیان فرمائی کہ اس میہ انبیاء کی قبور ہیں، اسی لیے اللہ اشارتاً ارشاد فرما دیا اور یہ واضح فرما دیا کہ جہاں میرا گھر ہو اور اس کے مقابلے میں میرے پاک اور برگزیدہ لوگوں کے مقامات ہوں تو میرا انداز ہے کہ میں ان کو ترجیح دیتا ہوں۔ محبوب ہمیشہ اپنے محب کو ترجیح دیتا ہے، تو اپنے گھر کی بجائے اس نے مسجد اقصیٰ کی عظمت اور توصیف بیان کی، اور اس کا فقط واحد جو ذریعہ اور سبب تھا وہ یہی تھا کہ انبیاء کی قبور وہاں موجود تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا اگر ہم تعامل دیکھیں تو جنت البقیع کو جنت کے لفظوں سے آپ نے مقلب فرمایا، اور لیلۃ البراءت جیسی مقدس رات میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کئی گھنٹوں تک وہاں بنفیس جلوہ گر ہیں، اور اللہ رب العالمین سے مغفرت اور بخشش اپنے صحابہ اور اہل بیت کے لیے طلب فرما رہے ہیں۔ یہ وہی مقدس قبرستان ہے جہاں کبار صحابہ اکرام موجود ہیں اور اہل وہ نفوس قدسیہ موجود ہیں، بالخصوص ملکہ فردوس بری، نور چشم رحمت للعالمین، حضرت خاتون صلوات اللہ علیہا موجود ہیں۔ اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ محدثین اہل سنت نے یہ بات واضح کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نقل فرمائے. مستدرک امام حاکم لکھتے ہیں اور معجم الکبیر امام طبرانی لکھتے ہیں اور شرح الصدور میں امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ ایک آدمی ایک قبر پر کھڑا ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے شخص قبر سے اتر جاؤ, بے شک تو نے قبر والے کو اذیت دی. اور مسند امام احمد بن حنبل میں صحیح سند کے ساتھ ایک روایت موجود ہے کہ ایک صحابی نادانستہ طور پر ایک قبر کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے شخص قبر سے ہٹو, کیوں کہ جس طریقے سے تم اس طرح ٹیک لگائے بیٹھے ہو اس طریقے سے مردے کو اذیت ہوتی ہے. اور اسی لیے فقہ احناف نے بالخصوص اس مسئلے کو آپ فتاوی شامی کے اندر ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ قریب حرام اور شد مکروہ لکھا ہے کہ قبر کے اوپر پاؤں رکھا جائے یا قبر سے گزرا جائے, بلکہ قبرستان سے رستہ نکالنا بھی مکروہ ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت سے اور اسوہ کریمہ سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پائے اقدس سے نال شریف بھی ہٹا دیتے تھے جب بھی آپ قبرستان تشریف لے کر جایا کرتے تھے. اور وہ کہانی یہ بھی استدلال کیا کہ جس طریقے سے زندہ انسان کی حرمت واجب ہے, اس کی عزت کرنا واجب ہے, اسی طریقے سے جو بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کی عزت, اس کی ناموس, اس کی حرمت اسی طریقے سے برقرار رہتی ہے کہ جس طرح زندے کی ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح ہے کہ جس بندے نے مردے کی قبر پہ پاؤں رکھا یا ٹیک لگائی تو اس نے متوفا کو, فوت شدہ کو, اس مردے کو اذیت دی ہے. اب میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ 1925 میں 8 شوال کو جب مسماری ہوئی تو کیا ان قبور صحابہ کی مسماری جب ہوئی تو کیا صحابہ کو اذیت نہ پہنچی؟ کیا یہ گستاخی صحابہ کا مسئلہ نہیں ہے؟ اور اس ہستی کے لیے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فاطمہ صلوات اللہ علیہ کو اذیت دی اس نے مجھ محمد کو اذیت دی صلی اللہ علیہ وآلہ, جس نے مجھ محمد کو دی اذیت دی اس نے میرے رب اللہ رب العالمین کو اذیت دی, تو یہ مسئلہ کسی مسلک کا نہیں ہے, یہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے, عالم اسلام کا مسئلہ ہے کہ ہر سیولائزیشن میں, ہر قوم میں قبر کی تعظیم کی جاتی ہے. حتیٰ کہ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ عالم جہالت میں جب ایک شخص نے ایک مشورہ دیا کہ فلانی قبر کو اکھاڑا جائے تو ایک اس وقت جو مسلمان نہیں تھا بعد میں صحابی ہوا تھا اس آدمی نے, یعنی وہ ایسی متنازع شخصیت ہے, لیکن اس شخصیت نے بھی کہا تھا کہ اے نادان انسان یہ تو کسی انسانی قوم نے نہیں کیا جو جس کا تو مشورہ دے رہا ہے کہ قبر بے حرمتی کی جائے. تو یہ تو رسومات میں بھی ایسے کام اور اقدام نہیں کیے جاتے تھے جو 1925 میں صحابہ اکرام اہل بیت اطہار کی قبور انوار کو مسمار کیا گیا, ان کے قبروں کو دمی بوس کیا گیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو لوگ اس قسم کی شر پسندی کرتے ہیں ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے. اور یہ کسی مذہب کسی مسلک میں یہ روا طریقہ نہیں ہے, نہ جہالیت میں یہ مسئلہ جائز تھا اور نہ تا قیام قیامت یہ جائز ہوگا کہ کسی قبر کی بے حرمتی کی جائے, اگرچہ وہ غیر مسلم بھی ہو, مشرک بھی ہو, اس کی قبر کی پامالی یا توہین یا گستاخی جائز نہیں. اور آخر میں یہ بھی آپ کی توجہ دلاتا جاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی وہیں دفن ہوتا ہے جہاں سے اس کی طینت اٹھائی جاتی ہے, تو ان لوگوں کو خیال کرنا چاہیے کہ یہ ان کے آخری آرام گاہیں ہیں, یہ ان کے وہ مکان ہیں کہ جس میں وہ آرام فرما ہے قیام قیامت, اور یہی وہ مبارک جگہ ہے جس سے ان کی طینت مبارک اٹھائی گئی تھی. جو لوگ ایسی ہیں اور بالخصوص جو حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کی قبر کے ساتھ بے حرمتی کا جو انداز اور سلسلہ قائم کیا گیا, ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں, تردید کرتے ہیں, شدید غصے کا اور احتجاج کرتے ہیں کہ ایسے اقدامات کسی مسلمان قرآن کے نہیں ہو سکتے, کسی کلمہ کو کے نہیں ہو سکتے.
اللہ
سلیم عطا فرمائے.
بہت بہت شکریہ حسن نظامی صاحب, میں بہت شکر گزار ہوں. خوبصورت انداز میں آپ نے بیان فرمایا, آپ نے تو یہ بیان فرمایا کہ یہ تو عام لوگوں کی قبروں کے متعلق ہے, لیکن جن لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے جن کی تعریف قرآن مجید میں کی ہے, جن کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے, رسول کریم نے جن کو جو ہے بوسے دیے ہیں, جن کو جو ہے جن کی گردنوں کو چوما ہے, جن کی پیشانیوں کو چوما ہے, جن کو ہاتھ کو چوما ہے, جن کو اپنے جو ہے کندھوں پہ بٹھایا ہے, ان کی جو ہے ظاہر ہے کہ یہ تو ان کی تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے, کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. بھائی آئیے, ہمارے پاس چونکہ ٹائم مختصر ہے اور ابھی ہمارے پاس تین شخصیات بھی موجود ہیں, میں ریکویسٹ کروں گا مولانا سید امیر سید تقوی صاحب سے کہ بلا آپ اسی جو ہے تناظر میں جو کہ قبلہ صاحب نے بھی مولانا نظامی صاحب نے بتایا ہے کہ آپ کیا فرمائیں گے جنت البقیع کے حوالے سے کہ ہمیں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں یا مسلمانوں کی کیا ذمہ داری.
بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وطبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين, اما بعد, اس کے سب سے پہلے تو میں آج کے دن تمام مسلمانوں کی خدمت میں, بلکہ یہ انسانیت کا مسئلہ ہے, تعزیت پیش کرتا ہوں کہ آج کے دن ان قبور کو گرانا نہیں بلکہ ان صاحبان قبور کی توہین کی گئی, اور ایمان والوں کے لیے بہت ہی مشکل مرحلہ ہے کہ ان عظیم مستیوں کی توہین جو ہے وہ برداشت کریں. بہرحال اور جن لوگوں نے کی ہے متطرفین, ان کی جو سوچ ہے, اللہ ان کو یا ہدایت دے یا پھر مسلمانوں کے درمیان سے نکال کر کہیں بیر پھینکے تاکہ مسلمان کم از کم ان کی وجہ سے اسلام بدنام نہ ہو. حقیقت یہ ہے کہ اسلام بدنام ہوا ہے. اب کتنی ہم صفائی پیش کریں از سنی یا شیعہ, اور کہ جن لوگوں نے اسلام کے بنیادوں میں اپنا خون لگا دیا ہے ان کی توہین کی گئی ہے, اور ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے جب تک کہ دوبارہ ان کے آثار کو جو ہے وہ نہیں کیا جاتا. آپ دیکھیں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارک ہدى للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. یہ اس کو ہم تفصیل میں جانے کی بجائے بڑا اچھا بیان دیا جناب نظامی صاحب نے. سیدھی سی بات ہے, خانہ کعبہ ہو, یہ آثار ہے, یا حجر اسماعیل ہو جہاں جناب حضرت اسماعیل حضرت حاجرہ دفن ہے, یا جتنے بھی آثار موجود ہیں, خانہ کعبہ آخری ہدى للعالمین قرآن مجید اس میں آثار ہیں. اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ حج سارے حج کا نام ہے کہ توحید پرستوں کی تاریخ کے دورانے کا نام حج ہے. کبھی لوگ حضرت ابراہیم بن کر جو ہے قربانیاں کرتے ہیں, کبھی جو ہے وہ, لہذا اس بات سے تو کوئی عقل سے خالی اور بے بہرا آدمی ہی انکار کرے گا جی خانہ کعبہ کو گرا دو اور سب آثار کو گرا دو. نہیں نہیں, تمام آثار جن سے اللہ سے محبت, جیسے آگے قرآن مجید کی آیت سورہ حج کی تلاوت کی گئی کہ یہ شاعر اللہ میں سے ہیں, ان کی توہین کرنے والا, ان کو گرانے والا مسلمانوں کو محروم کر دیتا ہے توحید کی محبت سے. کوئی بندہ بھی ان حضرات کی عبادت نہیں کرتا, ان پڑھ کیوں نہیں ہے مسلمان, وہ ان کی عبادت نہیں کرتا. ان کی قبور کا یا ان کے جو مزار بنے ہوئے تھے ان کا بوسہ لے کر محبت کا اظہار کرتا ہے, اور یہ محبت کا اظہار جو ہے یہی اجر رسالت ہے. ان سے محبت, جناب اہل بیت علیہ السلام کی حیثیت سے محبت اجر رسالت ہے. آپ بتائیں کہ قرآن کیسے انکار فرمائے گا کہ ان کے قبور پہ جو ہے وہ ان کے آثار قائم نہ رہیں. سورہ کہف میں ہے کہ وہاں جب 300 سال کے بعد جب لوگ آئے تو جس گروپ نے اپنا امر ان کے ہاتھ میں تھا اور وہ زیادہ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم مسجد بنائیں گے. پہلے لوگوں نے کہا ہم ایک بنیان بنائیں گے، پھر کہا کہ مسجد بنائیں گے. قرآن نے مذمت نہیں کی کہ انہوں نے کیوں سوچا اس طرح، چونکہ اس ان کو زندہ رکھنے کے لیے، ان کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے یہ آثار قائم کیے جاتے ہیں. لیکن یہ عقل کے اندھے جو ہیں، اب ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ کون مناظرہ کرے، کون سمجھائے، آج اتنے سو سال ہو گئے ہیں. اور یہ پہلے نہیں ہے، اسلام کے اندر یہ تطرف پہلے سے ہے. آپ بتائیں کہ اس سے اسی زمانے میں بھی ہوا، متوکل نے بھی کوشش کی کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کو گرائے اور اس پہ حل چلا دے. اور اس سے پہلے جو ہے بہت کچھ ہوا. کیا نواس رسول کے جسم پر قتل کے بعد گھوڑے دوڑانا جو ہے، یہ مسلمانوں کے اندر یہ سوچ کیسے پیدا ہو گئی؟ اصل یہ ہے کہ سوچنا ہوگا مسلمانوں کو، تمام مسلمانوں کو، کہیں سے ایسی غلطی ہو گئی ہے کہ ہم جو ہیں جنگلی بن گئے ہیں، ہماری سوچ جیسے ایک جانور کی طرح ایسے ہو گئے ہیں ہم. حالانکہ ود ان 50 ایئر آفٹر رسول اللہ، بنو عباس نے جب بنو امیہ کی حکومت کو جو ہے کنکر کر لیا، تو دیکھیں سوچ دیکھیں ان کی. ٹھیک ہے بنو امیہ تمہارا دشمن تھے، ان کی ہڈیاں نکال کر جو ہے ان کو جو ہے پھانسی دی گئی. آج بھی اگر کہیں نا کہ جو اپنے عمر بن عبدالعزیز خلیفہ کے جن کو وہ عادل، وہ ہمارے لیے تو اچھے آدمی تھے، انہوں نے فدق واپس کیا سادات کو، سادات کی عزت و تکریم کی ہے. شیعہ کون ہو سکتا ہے جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی قبر کو کھودے؟ یہ وہی لوگ ہیں جن نے حضرت صحابی رسول حضرت عدی بن حاتم کی جو ہے وہ قبر کو جو ہے وہ حجر بن عدی ان کی قبر کو اکھاڑا اور لاش نکالنے کی کوشش کی. یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ انبیاء کے آثار کو عراق میں بھی بموں سے اڑایا. یہ وہی لوگ ہیں جو کوشش کر رہے تھے کہ نجف و کربلا پہنچے اور ان آثار کو بھی اڑائیں، اور انہوں نے ایک دفعہ کوشش بھی کی ہے. یہ ایک چھوٹا سا گروہ ہے جس کی سوچ جو ہے وہ ایسی بن گئی ہے کہ بالکل قرآن و سنت کے خلاف ہے. ان کی سرپرستی اس وقت جو آل سعود کر رہے ہیں، اور یہ محمد بن عبد الوہاب تو اب آیا ہے، اس سے پہلے حضرت ابن تیمیہ تھے، اس سے پہلے جو ہے وہ دوسرے لوگ تھے. ان لوگوں نے ایسے ایسے کام کیے ہیں، کہیں آج کل مصر میں سخت تحریک ہے ابن تیمیہ کے خلاف، کیونکہ انہوں نے جو ایسے فتوے دیے اور ایسی صورتحال پیدا کی کہ آج مسلمان جو ہے ایک دوسرے کا ذبح کرنا اور مارنا اور قتل کرنا جو ہے بڑی عزت سمجھتا ہے، شان سمجھتا ہے. یہ کوئی بات ہے کہ روس کے صدر نے کہا کہ تم اس کی حمایت کر رہے ہو، ویسٹ کو کہا انگلینڈ میں آ کر کہ تم اس کی حمایت کر رہے ہو جو جگر خار ہے. یعنی ایک آدمی زندہ فوجی کا جگر نکال کر کھانے کی کوشش کی، اور جنگ عہد میں کیا ہوا. یہ معاملات مسلمانوں کو سب کو سوچنا چاہیے کہ یہ اس قسم کا تطرف، اس قسم کی تشدد کیوں پیدا ہوا مسلمانوں کے اندر. فرمایا یہ ہے بہت بڑی غلطی ہے. رسول کا سلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 70,000 آدمی یہاں سے نکلیں گے مکی سے، جو فو بغیر حساب کو جنت میں جائیں گے. اللہ اکبر،
اللہ اکبر، اللہ اکبر.
اور ایک جملہ فرماتے تھے جب جاتے تھے، السلام علیکم دار قوم مومنین. کیا کسی مومن کے گھر کو گرایا جاتا ہے؟ مومن تو نہیں گرا سکتا، یقیناً کوئی منافق ہی گرا سکتا ہے. اللہ رب العالمین سے التجا کرتے ہیں کہ ان منافقین سے مسلمانوں کی جان چھڑائے، اور مومنین کو، مسلمین کو عزت و شرف عطا فرمائے، جو خوب عطا فرمائے انہی اہل بیت صدقے میں. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے توسل کر کے انسان اپنے گناہ معاف کراتا ہے.
بہت شکریہ قبلہ، بہت بہت شکریہ قبلہ، بہت ہی موقع دینے کا، بہت شکریہ. ہمارے پاس ٹائم چونکہ مختصر ہے اور ہمارے پاس دوست، بہت شکریہ. اب چلتے ہیں قبل اس کے معروفی صاحب کی خدمت میں جائیں، اور ان کی خدمت میں ضرور ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جو برادر نبیل صاحب موجود ہے، ہم ریکویسٹ کریں گے برادر نبیل قادری صاحب سے کہ بہت ہی مختصر 3-4 منٹ کا ایک کلام ضرور ہمیں آج. بسم اللہ.
جی جی، میں پیش کرتا ہوں. ملک کونین ہے دیکھو، ملک کونین ہے دیکھو، زہرا پاک بتو والدائے حسنین ہے دیکھو،
سبحان
پاک بتو
بہت
سبحان اللہ.
اور بڑا قبلہ پیر صاحب بڑا خوبصورت شعر کہ مانگنے والوں کیوں ڈرتے ہو یہ دامن بھر سکتی ہے اس بی بی کو عام نہ سمجھو جو چاہے کر سکتی ہے مختارِ شکل ہے دیکھو مختارِ شکلین ہے دیکھو زہرا پاک بتو
سبحان اللہ سبحان اللہ
دیکھو اور کل ایمان کا بیمار ہے رحمت پہ بھی رحمت ہے اس کے چرن قسم خدا کی خود حسنین کی جنت ہے ہر ایک ذات کی زین ہے دیکھو زہرا پاک بتو
سبحان اللہ
بہت 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 کیا کہنے کیا کہنے ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. نبیل صاحب بہت شکر گزار ہیں آپ کے, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور آج کے آج پروگرام میں ہم بہت معذرت چاہتے ہیں کہ آخری ہمارے جو ہے مہمان آج کے پینل کے جناب جسنا مولانا قبلہ معروفی صاحب ہیں. ٹائم بہت ہی مختصر ہے قبلہ, آپ دو تین منٹ میں ہمیں فقط اور فقط یہ عرض کرنا ہے مولانا کہ دیکھیے اس زمانے میں بھی علماء بر صغیر نے خط لکھا تھا, اور اس زمانے میں بھی لوگ جو ہے وہاں تک جب یہ خبر پہنچی تو وہ لوگ بھی جو ہے اس سے جو ہے بڑے پریشان ہوئے, مظاہرے بھی ہوئے. بہرحال جنت الوقیع کے بارے میں ہمیشہ ہی جو ہے وہ ہم سب کو پریشانی رہی ہے. قبلہ آپ کوئی خاص جو ہے اسی آخری دو یا تین منٹ ہے میکسیمم آپ کے پاس. قبلہ بسم اللہ
الرحمن الرحیم. میں تو واقعا مستفیض ہو رہا تھا علماء کرام کی باتوں سے اور چاہتا تھا کہ آخر تک انہیں سے استفادہ کروں. مختلف وقت میں بات کا اظہار چند لفظوں میں شاید ممکن نہ ہو, صرف اتنی ہی بات کہنا چاہوں گا کہ کم سے کم ہم وہ لوگ جو کہ لباس علم پہنے ہوئے ہیں, ہماری جہاں تک پہنچ ہے جن میں جاتے ہیں, ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کے ذہنوں کو بیدار کریں. کم سے کم تاریخ کے اعتبار سے بتائیں کہ جنت البقیع آج سے 95 سال پہلے اس کی کیفیت و صورت کیا تھی, اس کے بعد کیا ہو گئی, اور کیفیت پہلے تھی تو کیوں تھی, اور بعد میں جو بدلی تو کس نے بدلی, کیوں بدلی, آج ہمارا تقاضا کیا ہے. قرآن کے معنی اگرچہ فرقوں میں پائے جاتے ہیں, ان میں اختلاف پایا جاتا ہے, مگر قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے, اور قرآن قیامت تک قرآن کے ماننے والوں کی ہدایت کرنے کے لیے ہے. اے کاش کہ ہم انہیں دعوت دیں, انہیں فکر کی, اسے قرآن تفکر کی, تعقل کی, تدبر کی. جب وہ ہمیں دعوت دیتا ہے تو ہم ان قرآن کے ماننے والوں جو اپنے سینوں سے قرآن کو لگائے ہوئے ہیں یہ دعوت دیں کہ بھائی اس میں غور بھی کرو, پھر تو قرآن کے الفاظ ہدایت کرتے ہیں, قرآن کے طریقے استعمال بھی ہدایت کرتا ہے. مثلا خالی اشارہ کروں گا کہ قرآن کریم نے بہت سارے مواقع پر ہمیں ایک طرف دعوت دی, فَإِن تَنَازَعْتُمْ اگر تمہیں کہیں نزاع ہو جائے, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ تو تمہیں اللہ اور رسول کی طرف جانا چاہیے اس کے حل کے لیے. اللہ کہاں ملے گا؟ اللہ کی طرف جانے کا مطلب یعنی اس کے کلام قرآن کی طرف آئیں, رسول یعنی ان کے عمل, ان کے فعل, ان کے تقریر کی طرف, ان کے پاس کی طرف جانا چاہیے. اور اس اعتبار سے دیکھیں تو خالی قرآن میں اگر آپ جائیں اس حل کی طرف
تو اس حل میں آپ کو ملے گا کہ قرآن کریم نے جو طریقہ لفظوں کے استعمال کا کیا. مثلا ایک لفظ ہے اسوا و اساطیر, قسم اللہ کی اگر اس پر غور کریں تو طریقہ استعمال بھی ہے قرآن کا, کہ بہت سارے الفاظ استعمال کرتا ہے تو اس میں بھی لفظ واحد استعمال نہیں کیا, صرف جمع استعمال کیا ہے, اور کہیں جو ہے جمع ہوتے ہوئے بھی اس لفظ کے اس کا جمع نہیں استعمال کیا ہے مگر واحد استعمال کیا ہے, جیسے نور اور ظلمات, جیسے اسوا اور اساطیر. اگر اس میں غور کیجئے گا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ قرآن کا استعمال بھی ہمیں ہدایت کرتا ہے. اسوا اس عمل کو کہا جاتا ہے جس کے ہم اپنا اپنا سکتے ہیں, مگر اساطیر وہ عمل ہوتے ہیں جس کو ہم کبھی بھی اس کو اپنا نہیں سکتے ہیں, جس کا ہے شاید وہی کرتا رہے گا, اسی لیے اس کو اساطیر الاولین اللہ نے واحد استعمال نہیں کیا ہے. میں کاش اس اعتبار سے اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں قرآن خود ہمیں روشنی چلا جائے گا اور ہم اس منزل پہ آ جائیں گے کہ ہم فیصلہ کر لیں یہ تو ہوا غلط ہوا اور پھر سے اس کی تعمیر کی جائے.
بہت شکریہ قبلہ معنوی صاحب, میں بہت شکر گزار ہوں تمام ناظرین اکرام ہمارے آج کے پینل جناب حضرت مولانا نشان قادری صاحب کے اور جناب مولانا اپنے مولانا حسن نظامی صاحب, اسی طرح ہمارے پیر سید افتار سن بخاری شاہ صاحب کے, اور پاکستان سے جوائن کیے برادر نبیل قادری صاحب نے, ثنا خان تھے بہت خوبصورت, اور اسی طرح مولانا سید علی رضا رضوی صاحب, مولانا قبلہ معنوی صاحب اور قبلہ مولانا سید امیر سید نقوی صاحب کا ہم ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کسی اور فرصت میں کوئی اور پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر بھی آئیں گے. اس وقت تک کے لیے آپ لوگوں نے اپنا بھی خیال رکھنا ہے, اطراف والوں کا خیال رکھنا ہے, اور یہ دعا کرتے ہیں ہم سب مل کر کہ جلد از جلد ان شاء اللہ تعالیٰ جنت البقیع آزاد بھی ہو آباد بھی ہو ان شاء اللہ تعالیٰ. آپ لوگ خیال رکھیے گا, اجتماع سے دعا, خدا حافظ.